رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا آمين يا رب العالمين اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے اور اسی کی تائید اور رشوت کے بھروسے پر اس بار مبارک میں جس پروگرام کا ہم نے ارادہ کیا ہے اس کا آغاز کر رہے ہیں ابتدا میں کچھ باتیں وضاحت عرض کرنی ہیں ایک تو یہ کہ بعض خبرات کو اشکال ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ قرآن مجید میں پر بیٹھے ہوئے ہیں بڑا حالے کے ان کی طرف کچھ دوسرے لوگوں کی پیٹھ ہو رہی ہے اس معاملے میں علماء کرام نے درس و تدریس کے مقصد کے ساتھ ان رعایتوں کی اجازت دی ہے چنانچہ جو لوگ قرآن مجید حفظ کر رہے ہیں ان کے لیے یہ چھوٹ ہے کہ وہ بغیر وضو کے بھی مصحف کو ہاتھ لگا سکتے ہیں اس لیے کہ اس میں مصلحت کے پیش نظر ہے کہ قرآن مجید کا حفظ کیا جائے اور ظاہر بات ہے کہ اس میں اگر وہ شرط عائد رہے تو پھر مشقت بہت زیادہ ہو جائے گی لہذا حفاظ کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ جب وہ مشق کر رہے ہیں تو بلا وضو بھی وہ مصحف کو ہاتھ لگا سکتے ہیں اسی طریقے سے جہاں رقبہ بہت زیادہ ہو جیسے اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت یہاں ہے تو ظاہر ہے کہ اگر قرآن مجید کا متن سامنے نہیں ہوگا تو پھر ذہن اس طرح لگے گا نہیں اور توجہ اس طریقے سے قرآن مجید پر بنے گی نہیں اس لیے اگر زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس یہ سب موجود ہو تو اس میں فائدہ زیادہ ہوگا لہذا اس ایک پہلو سے یہاں پر اس مصلحت کے پیش نظر کسی قدر کمی کی گنجائش ہے بارہ دن اگر آپ کا دل اس پر مطمئن نہ ہو وہ پھر خود مصحف جو ہے وہ نہ لے کر بیٹھے یا یہ کہ کل ان شاء اللہ تعالیٰ سامنے ایسے کریں گے کہ چوکیاں اس طرح رکھی ہوں کہ دونوں طرف لوگ بیٹھ جائیں کم سے کم ایک شف جو ہے وہ دو طرفہ اس میں لوگوں کی نشست ہو سکے دوسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ایک محدود وقت میں قرآن مجید کا ترجمہ ہمیں کرنا ہے لہذا اس میں فطری طور پر ایک تو ایسے مقامات پر کہ جہاں ایک سے زیادہ معنی کا استعمال ہے مجھے کوئی ایک معنی ہی بیان کرنے ہوں گے پھر یہ کہ جلدی میں کسی وقت کوئی خطا اور غلطی جو ہے اس کا بھی امکان زیادہ ہے ویسے تو ہم انسان مرکب من الخطاء والنسيان کل بنی آدم خطاؤں تمام بنی آدم حضور نے فرمایا خطا کار ہے تو خطا کا ہو جانا تو ہر وقت ہی غیر ممکن ہے لیکن اس طرح کے پروگرام میں اس کا امکان زیادہ ہے اسی لیے میں نے ابتدا میں دل کی گہرائی سے وہ دعا مانگی ہے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا پروردگار ہمارا مواخذہ نہ کیجیے اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے انسان بغیر کسی ارادے کے اگر کسی جگہ غلطی کر جائے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کے ذریعے ہم اس پر اس کے معافی کے خاص دار ہیں تین چیزوں کو ذرا پیش نظر رکھیے باقی جو مشکل مقامات ہیں جہاں وضاحت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس میں ظاہر بات ہے کہ اس دورے ترجمہ قرآن میں وضاحت کا امکان نہیں ہے وہاں جو بھی ایک ترجیحی رائے جن حضرات کی رائے کے ساتھ مجھے اتفاق ہے میں اس کا حکم کر کے تیزی سے آگے بڑھتا ہوا. البتہ میری کوشش یہ ہوگی کہ قرآن مجید میں جو رب کے مضمون ہے اس کو نمایاں کرتا چلے, اس لیے کہ ذہن جو ہے در حقیقت اسی کے حوالے سے حاضر رہے گا, متوجہ رہے گا, اس میں دلچسپی برقرار رہے گی. تو جو تفسیر کے اعتبار سے فن تفسیر و تعلیم کے اعتبار سے اہم مقامات ہیں, آپ شاید محسوس کریں کہ میں وہاں تیزی سے گزر گیا ہوں, اور بعض دوسرے اعتبارات سے میں کسی قدر تفسیر سے کام لے رہا ہوں, تو اس میں جو مقصد میرے پیشے نظر ہوگا وہ میں نے بیان کر دیا کہ جو رب ہے مضمون کا وہ نمایاں ہونا چاہیے, باقی جو مشکلات ہیں ان کو حل کرنے کا ظاہر بات ہے کہ اس پروگرام میں موقع نہیں. اب ہم بسم اللہ کر رہے ہیں, سب سے پہلے خود آیت بسم اللہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ آیت مبارکہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں 114 سورتوں میں سے 113 سورتوں کے آغاز میں درج ہے. صرف ایک سورت ہے سورہ توبہ جس کے شروع میں اس آیت کا اندراج نہیں ہوتا, اور یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندراج نہیں کرایا. البتہ اس آیت کے بارے میں یہ اختلاف ہے کہ آیا یہ ہر سورت کا جس قرار پائے گی, جیسے کہ بعض حضرات کے نزدیک آیت بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز ہے, بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ یہ کسی بھی سورت کا جز نہیں ہے, صرف تمکن اور سورتوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ کرنے کے لیے کہ معلوم ہو جائے کہ ایک سورت ختم ہو گئی دوسری سورت شروع ہو رہی ہے, اس آیت کو درج کیا گیا ہے. یہ میں صرف آپ کے سامنے جو مختلف آ رہا ہے وہ بیان کر رہا ہوں, باقی جہاں تک سورہ فاتحہ کا تعلق ہے اس کے اعتبار سے یہ مضمون ذرا اہمیت کا حامل ہے کہ بعض اگر آپ کے نزدیک چونکہ یہ آیت سورہ فاتحہ کا جز ہے, لہذا جب وہ باجماعت نماز میں جہری رکعت جب ادا کرتے ہیں تو جب سورہ فاتحہ کو دل زہر پڑھتے ہیں تو اس آیت مبارکہ کو بھی دل زہر ادا کرتے ہیں, اس لیے کہ ان کے نزدیک یہ اس سورت کا جز ہے, اور جن اگر آپ کے نزدیک کی جس نہیں ہے وہ اسے اخفاء کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ ذکر نہیں کرتے. آیت بسم اللہ کا جہاں تک مضمون کا تعلق ہے یہ نہایت قدیمی مضمون ہے, اس لیے کہ قرآن مجید میں سورہ ہود میں مذکور ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے اہل ایمان ساتھیوں سے یہ کہا تھا کہ اب اس کشتی میں سوار ہو جاؤ, تو وہاں الفاظ یہ استعمال کیے تھے قال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا و مرساہا, انہوں نے فرمایا تھا کہ سوار ہو جاؤ اس کشتی میں, اللہ ہی کے نام کے ساتھ ہے اس کا چلنا بھی اور اس کا لنگر انداز ہونا ہے. گویا کہ ہر کام کے آغاز کے لیے اس مضمون کو انسان ادا کرتا ہے, تبروکن بھی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے استعانت کرتے ہوئے بھی کرتا ہے. پھر یہ کہ یہ آیت ایک سورہ مبارکہ ایسی ہے قرآن مجید میں سورت النمل کہ جس میں یہ سورت میں شامل ہے, حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو خط لکھا تھا ملکہ بلقیس کو اس کا جو آغاز ہے اسی طرح ہوا انہو من سلیمان فانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور یہ اللہ کے نام کے ساتھ ہے کہ جو رحمان ہے اور رحیم ہے. تو یہ سورہ فاتحہ کا جز ہے یا نہیں اس سے اب پتہ نظر کرتے ہوئے اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے جو تین اسماء حسنہ آئے ہیں کیونکہ وہ سورہ فاتحہ میں بھی آ رہے ہیں, لہذا میں ان کی شرح اسی کے ساتھ کروں گا, اور آج سورہ فاتحہ پر ذرا ہم کسی قدر زائد وقت صرف کریں گے, اس لیے کہ یہ سورہ مبارکہ ہماری نماز کا جز میں لازم ہے اور اس تراویح کی نماز میں بھی 20 مرتبہ ہم اس سورت کو سنیں گے, اور جن حضرات کے نزدیک امام کے پیچھے بھی جو سمجھتے ہیں کہ پڑھنا ضروری ہے تو وہ خود بھی پڑھیں گے اسے 20 مرتبہ. اس اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کے مضمون کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے. یہ سورہ مبارکہ سورہ فاتحہ اس کا جو سب سے اہم اور سب سے عام نام ہے وہ تو الفاتحہ ہے, اس کے معنی ہے فتح یفتح کے معنی کھولنا, وہ کھولنے والی سورت. انگریزی میں آپ اسے ادا کریں گے دی اوپننگ سورہ آف قرآن, یعنی قرآن مجید کی افتتاحی صورت. ویسے کیونکہ اس کی نہایت عظیم صورت ہے اور اس پر تقریباً اجماع ہے ہمارے سلف کا کہ سورہ ہجر میں جو اللہ تعالیٰ نے بطور احسان ذکر فرمایا ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کو بہت بڑی دولت عطا فرمائی، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. اے نبی ہم نے آپ کو سبعًا مِنَ الْمَثَانِي، سات چیزیں دہرائی جانے والی، سات آیتیں دہرائی جانے والی عطا فرمائی ہے اور قرآن عظیم عطا فرمایا ہے. ایک حدیث مرفوع ہے، حدیث صحیح ہے، حضرت عمیر بن کعب سے رضی اللہ تعالی عنہ، جس کی روح سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سبعًا مِنَ الْمَثَانِي وہی ہے، اس لیے کہ یہ سات آیتیں کثرت سے دہرائی جاتی ہے، جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ 20 مرتبہ تو ہم اس تراویح کی نماز میں دہرائیں گے. پھر یہ کہ دن رات میں جو 5 فرض نمازیں ہیں ان میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمان کتنی مرتبہ ان آیات مبارکہ کا ذکر کرتا ہے، ان کو دہراتا ہے. اور اس آیت میں جو ارشاد فرمایا بل قرآن العظیم، تو قرآن عظیم بھی خود یہ ہے، یہ خود اپنی جگہ پر ایک قرآن عظیم ہے، بہت عظمت والی شے جو پڑھی جاتی ہے. اس کے نام اور بھی بہت سے ہیں، اس لیے کہ عربوں کا یہ مزاج تھا کہ جس چیز سے انہیں زیادہ محبت اور تعلق خاطر ہوتا تھا تو اس کے نام بہت سے رکھتے تھے. تو یہ الفاتحہ بھی ہے، الکافیہ بھی ہے، الشافیہ بھی ہے، ام القرآن بھی ہے، اساس القرآن بھی ہے، اور بھی بے شمار نام تھے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید کی حکمت کا، اس کے فلسفے کا پورا خلاصہ اس ایک صورت میں موجود ہے. کہ یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہماری نماز کا جزو لازم ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. حدیث نبوی ہے، صحیح ہے، اس شخص کی کوئی نماز ہی نہیں جس سے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. اختلاف صرف یہ ہے کہ احناف کے نزدیک جب امام کے ساتھ آپ پڑھ رہے ہیں نماز تو امام کی قرات آپ کی قرات ہے، بولا کہ آپ نے بھی پڑھی ہے سورہ فاتحہ. جبکہ بعض دوسرے مسلکوں میں، مطلب یہ کہ امام شافعی کے نزدیک ہر بخاری کے لیے بھی سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، یہ اختلاف معمولی ہے، ان پر زیادہ انسان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ٹیکنیکل اختلافات ہیں، بنیادی نہیں ہے. اس پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ نماز کا جزو لازم، یہ نماز کی اصل روح ہے، نماز کی اصل جان ہے، اس کا اصل خلاصہ ہے. اس سورہ مبارکہ کا زمانہ نزول بھی ظاہر بات ہے کہ بالکل ابتدائی زمانہ ہے حضور پر وحی کا. اور ایک رائے جس سے مجھے اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو 5 آیتیں نازل ہوئی سورہ علق کی، پھر 7 آیتیں سورہ نون یا سورہ قلم کی، پھر 7 آیتیں سورہ مزمل کی، پھر 7 آیتیں سورہ مدثر کی، پھر 7 آیتیں سورہ فاتحہ کی، اس کے بعد پھر 5 آیتیں جو سورہ مسد ہے، تبت یدا ابی لہب مطلب سورہ لہب. یہ ہے ترتیب. ایک رائے ہے، یہ کوئی حتمی اور یقینی نہیں ہے، لیکن اس میں بہت سے لوگوں نے، بہت سے ٹیم نے محنتیں کی ہیں اور مختلف آراء قائم ہوئی ہیں. یہ رائے ہے کہ جو مجھے سب سے زیادہ قریب معلوم ہوتی ہے. لیکن یہ بات نوٹ کر لیجیے کہ سورہ فاتحہ سے پہلے جو آیتیں نازل ہوئی وہ مکمل سورت کی شکل میں نہیں ہے، وہ صرف آیتیں ہیں، لیکن یہ پہلی مکمل سورت ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. لیکن عدد میں کوئی ہے بات کہ وہ 7 کا عدد مسلسل چلا، 5 پھر 7 پھر 7 پھر 7 پھر یہ 7 آیات. اس سورہ مبارکہ کے 7 آیات یہ بھی مجمع علیہ ہیں، اس لیے کہ سبب مل مسانی پر جب اجماع ہے تو اس کی آیات کا 7 ہونا اس میں کوئی اختلاف ہو ہی نہیں سکتا. یہاں تک کہ جو حضرات جو آیت بسم اللہ کو شمار کرتے ہیں وہ بھی سورہ فاتحہ کی 7 ہی آیتیں مانتے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو ان کے نزدیک ایک آیت ہے. یہی وجہ ہے کہ انعمت علیہم کے بعد پورا وہ گول آیت کا نشان نہیں ہوتا، اگر لکھا ہوا اس کے لیکن پوری آیت کا نشان نہیں ہے کہ جس پر اجماع ہے سب کا. جن لوگوں کے نزدیک آیت بسم اللہ اس کا جز نہیں ہے وہ تو پھر شمار ان کا بالکل زیادہ ہو جاتا ہے. الحمدللہ رب العالمین پہلی آیت، الرحمن الرحیم دوسری آیت، مالک یوم الدین تیسری آیت، ایاک نعبد و ایاک نستعین چوتھی آیت، اہدنا الصراط المستقیم پانچویں آیت، صراط الذین انعمت علیہم چھٹی آیت، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ساتھ ہے. گویا کہ جہاں تک سات آیات کا تعلق ہے یہ مجمل ہے متفق ہے. اب ایک بات اور جان لیجیے کہ اگرچہ یہ کلام اللہ ہے لیکن اس کا اسلوب دعائیہ ہے کہ بندہ مخاطب ہے. یہ اللہ نے ہمیں تلقین فرمایا کہ مجھ سے جب مخاطب ہو تو اسی انداز اختیار کرو. یہ تو اس کا اسلوب ہوا. اور اصل میں اگر آپ غور کریں گے تو جو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ تھوڑا اسلام کے اور قرآن کے فلسفے کا لمبے نمبر ہے وہ اس پہلو سے کہ اس سورہ مبارکہ میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ اگر ایک سلیم الفطرت انسان سلیم العقل انسان غور و فکر کرے گا تو بات چیزیں تو وہ ہے جن تک وہ خود رسائی حاصل کرنے کا اور ایک مقام پر آ کر اسے اپنے پروردگار سے استدعا کرنی پڑے گی کہ پروردگار میری انگلی پکڑ کر مجھے چلا. جہاں تک وہ خود پہنچ سکتا ہے اس کو تو اعتراف اور اقرار کی شکل میں نقل کر دیا. گویا کہ یہ فطرت انسانی اور عقل سلیمہ کی ترجمانی ہو رہی ہے کہ سلیم الفطرت سلیم العقل انسان یہاں تک خود پہنچ جائے گا. کہاں تک پہنچ جائے گا؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کے بعد اب اپنی ضرورت ہوگی کہ زندگی میں جو پیچیدہ مسائل ہیں قدم قدم پر جو دوراہے اور چوراہے آ جاتے ہیں جہاں ذرا سی لفظش انسان سے ہو جائے تو یک لحظہ غافل گشتم و سر چالا راہم دور تم انسان بھٹک جاتا ہے. وہاں اسے عملی رہنمائی کی ضرورت ہے. اے رب کیا کروں کیا نہ کروں کدھر جاؤں کدھر نہ جاؤں پروردگار اس کا میں فیصلہ نہیں کر پا رہا. اے رب تجھ ہی سے دعا ہے اس لیے صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو یہ گویا کہ وہی بات جو علامہ اقبال نے کہی ہے کہ اصل وہ آستان سے دور نہیں اس کی قسمت میں پر حضور نہیں اور گزر جا اصل سے آگے کے یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے. چراغ راہ ہونا بھی تو بہت بڑی بات ہے. وہ چراغ راہ تو ہے وہ یہاں تک تو انسان کو لے آتی ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچانے اس کی توحید کو پہچانے اس بات کو جان لے کہ اعمال اکارت جانے والے نہیں ہے جزا و سزا ہو کر رہے گی. یہ بات بھی جان لے کہ میرے لیے صحیح روش نہیں ہے کہ میں اپنے مالک اور خالق کا بندہ بن کر رہوں. لیکن اس سے آگے جا عملی مسائل آتے ہیں. کہاں جاؤں کہاں نہ جاؤں کدھر جاؤں کدھر نہ جاؤں کیا کروں کیا نہ کروں. انسانی اجتماعیات میں ایسے ایسے پیچیدہ اصولے جن کا حق عقل نہیں کر سکتی وہاں انسان اس بات پر مجبور ہے کہ گھٹنے ٹیک کر اور ہاتھ باندھ کر اللہ سے دعا کرے کہ پروردگار تو ہی راستہ دکھا. اور در حقیقت اسی دعا کا جواب ہے پورا قرآن. اسی ہدایت کی جو طلب ہے فطرت انسانی میں جیسے اللہ نے اگر پیاس پیدا کی تو پانی پیدا کیا جو اس پیاس کو بجھاتا جس سے اس کی تسکین ہوتی. اسی طرح اگر ہدایت کی طلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو جائے اور ہدایت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا فرما دی گئی. چنانچہ یہی ربط ہے سورہ فاتحہ میں اور اس کے بعد سورہ بقرہ کے شروع میں کہ ہدن للمتقین. یہ ہے ہدایت. یہ کتاب کتاب ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا طرف سے. تو یہ اس کے مضمون کا اور جو اس کے ترتیب کا تعلق ہے وہ میں نے عرض کر دیا. جہاں تک ترجمے کا تعلق ہے مجھے امید ہے کہ آپ میں سے اکثر حضرات اس سورہ مبارکہ کا ترجمہ جانتے ہیں. میں صرف اشارے کروں گا الحمدللہ رب العالمین. حمد کا ترجمہ عام طور پر صرف تعریف سے کر دیا جاتا ہے کہ کل تمام تعریفیں یا کل تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. لیکن حمد جو ہے وہ تعریف سے زیادہ وسیع مفہوم کا لفظ ہے. اس کا مفہوم ادا ہوگا دو الفاظ سے کل شکر اور کل ثنا اللہ کے لیے. شکر انسان کرتا ہے کسی ایسی چیز پر جس سے اسے فائدہ پہنچا ہو اور ثنا اور تعریف کسی بھی چیز کی کر دی جائے گی جو اپنی جگہ پر حسین ہے جمیل ہے خوبی کی حامل ہے چاہے اس سے خود اسے کوئی فائدہ پہنچا ہو یا نہ پہنچا ہو. تو شکر اور ثنا دونوں کو جمع کیجیے تو لفظ حمد بنتا ہے. کل شکر اور کل ثنا اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. اور اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے تمام جہان والوں کا پروردگار ہے. عالمین یہ جمع ہے عالم کی اور یہ اسلوب ہے عربی زبان میں کہ بعض اوقات ضرب کی جمع لا کر مراد مضروف کی جمع ہوتی ہے، کہ تمام جہان کے تمام مسئلے والوں کے لیے کا وہ پروردگار ہے. یہ دونوں ترجمے ممکن ہوں گے، تمام جہانوں کا پروردگار، یہ جہان ایک دنیا آخرت، ایک عالم دنیا، عالم آخرت، عالم انس، عالم جن، عالم ملائکہ، بے شمار عالم بن جائیں گے. اللہ الہ پر الاسلام داخل کر کے بنا، معبود برحق، رب مالک کو بھی کہتے ہیں اور پالنہار کو بھی. تو کل شکر اور کل ثنا اس اللہ کے لیے ہے، اس معبود برحق کے لیے ہے کہ جو تمام جہانوں کا مالک بھی ہے، پالنہار بھی. الرحمن الرحیم، رحمان ہے اور رحیم ہے. یا الرحمن الرحیم، یہ اللہ ہی کے لیے رب العالمین ایک صفت آئی، اللہ ہی کے لیے رحمان دوسری صفت ہے، اللہ ہی کے لیے رحیم تیسری صفت ہے، اللہ ہی کے لیے مالک یوم الدین یہ چوتھی صفت ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ سب مجرور ہیں، زیر کے ساتھ آ رہے ہیں. رحمان اور رحیم کا مادہ دونوں کا ایک ہی ہے، رحمت. لیکن فعلان کے وزن پر جب کوئی صفت آتی ہے تو اس میں جوش اور ہیجان کی کیفیت، جیسے کہ کہا جایا گا عطشان، میں بہت پیاسا ہوں، پیاس سے مرا جا رہا ہوں. تو رحمان وہ ہے جس کی رحمت چھاتے مارتے ہوئے سمندر کے بارے میں، اور رحیم فعیل کے بدل پر جب کسی صفت میں دوام ہوتا ہے مستقل تو وہ صفت فعیل کے بدل پر آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی یہ دونوں شانے ہیں کہ اس میں جوش بھی ہے، چھاتے مارتے ہوئے سمندر کے معنی ہے اللہ کی رحمت، اور دوام بھی ہے، مستقل بھی ہے، جیسے دریا رواں دواں ہو سکون کے ساتھ چل رہا ہے، ایک سمندر ہے کہ جیسے چھانٹے مار رہا ہے. یہ دونوں کیفیتیں بڑے سخت رحمت خدا بندی کی. مالک یوم الدین، جزا و سزا کے دن کا مالک، مختار مطلق. یوم الدین، دین کہتے ہیں بدلے کو، جزا و سزا کو. وہ دن یوم القیامہ، تصور یہ دیا جا رہا ہے جیسا کہ آگے چل کر آج ہی کے درس میں آ جائے گا کہ اختیار مطلق اس دن صرف اللہ کے ہاتھ میں. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، کس کے یہ اختیار ہے آج کے دن؟ صرف اللہ کے لیے، جو الواحد ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے، قہار ہے، پوری طرح چھایا ہوا ہے بستولی. اب ایک بات نوٹ کر لیجیے، گرامر کے منہ سے، نحو کے اعتبار سے یہاں تک جملہ ایک مکمل ہوا ہے، اس لیے کہ یہ سب اسی کی صفتیں آ رہی ہیں. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، آیتیں تین ہو گئی لیکن جملہ ایک مکمل ہے. چوتھی آیت جو ہے اس میں دو جملے ہیں، اِیّاک نعبد وَاِیّاک نستعین. اے رب، ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے. عربی زبان میں فعل مضارع میں حال بھی ہوتا ہے، مستقبل بھی، لہذا دونوں ترجمے کیجیے. ایک میں اظہار حال ہوگا، ایک میں آئندہ کے لیے وعدہ ہو جائے گا. ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تیری ہی بندگی کریں گے، اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگیں گے. یہ توحید عملی آ گئی، جبکہ پہلی تین آیات میں توحید لفظی ہے. اللہ کی صفات، اللہ کی شان، اللہ کی ذات، اللہ کی ربوبیت، اس کی معبودیت، اس کے معنی کے مطلق ہونے کا تصور، یہ کیا ہے؟ یہ سب توحید نظری، توحید علمی، توحید فی العقیدہ. اور توحید عملی کیا ہے؟ صرف اسی ایک اللہ کا بندہ بن کر رہنا اور صرف اسی سے مدد طلب کرنا. اس میں ایک بڑا گہرا تعلق اور بھی ہے. جب کوئی بندہ کہتا ہے کہ پروردگار، میں تیری ہی بندگی کروں گا، تو ایک دم اس پر ایک خوف بھی طاری ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں. اس لیے کہ اللہ کی بندگی کرنے کے لیے، اس کا حق ادا کرنے کے لیے اپنے نفس کو قابو میں رکھنا ہوگا، معاشرے سے کشمکش کرنی ہوگی، بگڑے ہوئے زمانے سے جھگڑنا ہوگا. اللہ کا بننا آسان تو نہیں بننا. یہ چلی گوئم مسلمانوں میں نظم کے دانوں سے لاکھ ہونا علاوہ، اس لیے کہ بہرحال فطرت انسانی یہ چاہتی ہے کہ صرف اللہ کی بندگی کی جائے. تو انسان جب یہ قول و قرار کرتا ہے تو اپنے قلب کی تسکین کے لیے ساتھ ہی وہ کہتا ہے کہ پروردگار، اس تیری بندگی کے حق ادا کرنے میں بھی میں تیری ہی تائید و نصرت کا محتاج ہوں، ارادہ میری طرف سے ہے. اس کی تکمیل صرف تیری تائید اور توفیق پر منحصر ہے. چنانچہ ایک دعا جو ہے معقولہ دعاؤں میں سے وہ آپ نے اکثر کو یاد ہوگی، پروردگار آئنا علی ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت، ہماری مدد فرما اس پر کہ ہم تجھے یاد رکھ سکے، تیرا ذکر کر سکے، تیرا شکر کر سکے اور تیری بندگی کا واسطے میں وجوہ ادا کر سکے. اس کے لیے ہمیں تیری مدد ملتا ہے. تو یاد رہیم کی میں نے حل کیا کہ چوتھی آیت دو جملوں پر مشتمل ہے، واو نے ان کو جوڑا ہوا ہے. اور ابھی میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا جس سے اس کی ایک بڑی حکیم جو ہے تشویش آپ کے سامنے آ جائے گی. اب آئی پانچویں آیت، اس دن صراط المستقیم. میں عرض کر چکا ہوں کہ یہاں تک کہ انسان پہنچ گیا اپنے شریر اور فطرت سلیمہ کی رہنمائی، تب آگے ہدایت پر سیدھی راہ کی صراط المستقیم، ایک ہی سیدھا راستہ ہے. اس لیے کہ سیدھے راستے کئی نہیں ہوتے، دو نقطوں کے درمیان تیرے راستے کو لاتعداد ہو سکتے، سیدھا راستہ ایک ہی ہے. یہ جو سراط سبیل کہیں کہا گیا، کہیں صراط السبیل کہا گیا، یہ سیدھا راستہ درمیانی راستہ قصد السبیل کہیں کہا گیا، تو علی اللہ قصد السبیل ومنہا جائز، تو یہ ایک ہی راستہ ہے پروردگار اس راستے کی جو بالکل سیدھا ہے ہمیں ہدایت بخش، اس کی مزید وضاحت فرمائی. اور یہ ہمارے لیے تلقین کا رنگ ہے، اللہ تعالیٰ تلقین فرما رہے کہ مجھ سے یہ مانگو. اس کی ایک مثال اور بھی آگے آئے گی آج بھی، کہ جب فطرت انسانی میں کوئی چیز ابھرتی ہے، کوئی نیک جذبہ، کوئی صالح خیال، تو اللہ تعالیٰ خود اس کے لیے الفاظ عطا فرما دیتا ہے. تو یہ گویا کہ ہماری فطرت کی وہ پکار ہے جس کے لیے الفاظ اللہ نے ہمیں تلقین فرمائے کہ یوں طلب کرو مجھ سے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا، انعم علیہم، جو سورہ نساء نکل کر ہم دیکھیں گے چار گروہ ہیں، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ چار ہیں انعم علیہم. غیر المغضوب علیہم، جو نہ تو مغضوب ہوئے ولا الضالین، نہ گمراہ ہوئے، وہ لوگ جن پر تیرا انعام ہوا، جو نہ مغضوب ہوئے نہ ان پر تیرا غضب نازل ہوا، نہ ہی وہ بھٹکے راستے سے اور گمراہ ہوئے. ان سے مراد میں اس رائے کا اظہار کر رہا ہوں جس سے مجھے اتفاق ہے، ویسے مفہوم عام ہے، لیکن یہ کہ مغضوب علیہم کی سب سے نمایاں مثال یہود ہے. آج ہی آیت آئے گی آگے چل کر، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. یہ مغضوب علیہم کیوں ہے؟ کہ ان کے پاس ہدایت تھی لیکن شرارت نفس کی وجہ سے اس ہدایت سے منہ موڑا. کتاب موجود تھی، تورات موجود تھی، اور حضور کو انہوں نے پہچان لیا تھا، لیکن شرارت نفس کی وجہ سے حضور پر ایمان لانے سے انکار کیا. لہذا یہ تو موجود ہے، ملعون ہے. اور ایک وہ ہوتے ہیں جو کسی مغالطے کی وجہ سے بھٹک گئے ہیں، وہ بھٹک جانے والے جن کی نیتوں میں فتور نہ ہو.
لیکن شرارت وقت کی وجہ سے کچھ ہدایت سے منہ موڑا، کتاب موجود تھی، تورات موجود تھی اور حضور کو انہوں نے پہچان لیا تھا، لیکن شرارت نفس کی وجہ سے حضور پر ایمان لانے سے انکار کیا. لہٰذا یہ تو مغضوب ہے، ملعون ہے. اور ایک وہ ہوتے ہیں جو کسی مغالطے کی وجہ سے بھٹک گئے ہیں، وہ بھٹک جانے والے جن کی نیتوں میں فتور نہ ہو، نیک نیتی سے بھی انسان بھٹک جاتا ہے. اس کی ایک بڑی اہم مثال جو ہے نصارہ کی ہے، انہوں نے جو رحمانیت کی یاد کی تھی سورہ حدید میں اس کا ذکر آئے گا، اسی نیکیت سے، لیکن وہ راستہ درست نہیں تھا، وہ صراط مستقیم سے وہ بھی بھٹک گئے ایک طرف کو، غیر معتدل راستہ اختیار کر لیا. تو بھائی یہاں پر دعا ہمیں سکھائی گئی کہ مجھ سے ہدایت طلب کرو، اور ہدایت کیسی؟ وہ نام والے ان کی ہدایت کہ جن پر اللہ کا انعام ہوا، جو نہ مغضوب ہوئے اور نہ گمراہ. اب بس ایک حدیث کا میں تذکرہ کر دوں. اس سورہ مبارکہ کی بہترین تفسیر ایک حدیث کی منہ سے سامنے آتی ہے. حدیث مسلم شریف کی ہے، روایت راوی حضرت ابو ہریرہ ہے. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قسم تو صلاۃ بینی و بین عبدی مثقال، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے مابین آدھا آدھا تقسیم کر لیا ہے. اب یہاں آپ دیکھیں کہ اس نماز سے مراد یہی سورہ فاتحہ ہے. اس سے ثابت ہوا کہ نماز کا اصل جوہر یہ سورہ فاتحہ ہے. دوسرے اس حدیث میں آیت بسم اللہ کا ذکر نہیں ہے، لہذا وہ رائے کبھی ثابت ہو گئی کہ آیت بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے. اس لیے کہ یہاں فوراً آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اذا یقول العبد، جب بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ فرماتا حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی. پیدا یا کون لوگ کو بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سارے یومی، میرے بندے نے میری صدا کی. جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. یہ تین آیتیں غور کیجئے، یہ تینوں اللہ کے لیے، اللہ کی حمد، اللہ کی صدا، اللہ کی تمجید. چوتھی آیت میں آپ نوٹ کریں گے کہ اب مضمون بدل گیا. یاک نعبد و یاک نستعین، یہ قول و قرار ہے، ایک معاہدہ ہے. تو حدیث میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ حدیث قدسی کی روح سے، فإذا یقول العبد یاک نعبد و یاک نستعین، قال اللہ تعالیٰ، اللہ کیا فرماتا ہے؟ ھذا بینی و بین عبدی و لعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے مانگا. اس میں کیا مانگا؟ اس سے آنا کر مدد کر کے میں نے دیا اپنے بندے کو جو اس نے مانگا. پہلا یقول العبد، اور جب بندہ کہتا ہے اے میرا صراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس پورے کو، تینوں آیتوں کو ایک جگہ لے کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھذا لعبدی و لعبدی ما سأل، یہ حصہ جو ہے میرے بندے کا ہے، اور میرے بندے کو دیا جو کچھ اس نے مانگا. اب آپ نے دیکھا، ایک ترازو کی مثال میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک ترازو جو ہے درمیان میں، اس کو آپ پکڑتے ہیں کسی مٹھی سے، اور دو پیڑے ہیں اس کے. یہ جو چوتھی آیت ہے، جو درمیانی آیت ہے، اسے سمجھیے کہ یہ ڈنڈی ہے ترازو کی، اور واؤ جو ہے اس میں وہ درمیان میں پکڑنے کی جگہ ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اس کے ساتھ تین آیتیں وہ ہیں جو صرف اللہ کے لیے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. یہ تین آیتوں پر امی عجیب اس پہ اتفاق ہے. ترازو کے پلڑے کی تین ہی لڑیاں ہوتی ہیں جن سے وہ ترازو کا پلڑا جو ہے ڈنڈی کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور استعانت کیا ہے؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تین آیتیں ادھر، تین آیتیں ادھر. پہلی تین آیتیں صرف اللہ کے لیے، آخری تین آیتیں بندے کے لیے. درمیان کی آیت دونوں کو جوڑ رہی ہے. یاد نہ بولو، عبادت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اور مدد کس کے لیے؟ بندے کے لیے. بھیا کے لگتا ہی اس طرح قسم کو صلات بینی و بین عبدی مثل، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے مابین دو برابر برابر حصوں میں تقسیم کر لیا ہے. اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر اس سورہ مبارکہ کو انسان قلب کی گہرائی سے ادا کرے تو اس کی تاثیر کا کیا عالم ہے کہ ادھر زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں اور اللہ کی طرف سے جواب آ رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین، حمدنی عبدی، الرحمن الرحیم، اسلام علی عبدی، مالک یوم الدین، مجدنی عبدی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہذا ما بین بینی و بین عبدی ولعبدی ما سالک، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا لعبدي ولعبدي ما سالك. یہ ہے اس سورہ مبارکہ کی تاثیر کا عالم. اس کے آخر میں آپ کو معلوم ہے آمین ہم کہتے ہیں. صرف اختلاف یہ ہے کہ دل جا کہا جائے یا دل ہی دل میں کہا جائے، لیکن یہ کہ کہنا جو ہے آمین کا وہ متفق علیہ ہے کہ یہ چونکہ دعا ہے اور آمین کے معنی کیا ہے؟ اے اللہ ایسا ہی ہو، اے اللہ ہماری دعا کو قبول کرتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آئیے سورہ بقرہ پر. سورہ بقرہ کے بارے میں بھی چند تمہیدی باتیں عرض کر دوں. قرآن مجید کی یہ طویل ترین سورت ہے، 286 آیات پر مشتمل، جو 40 رکوعوں پہ منقطع ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کو پورے قرآن مجید کی چوٹی قرار دیا ہے. لیکن نشائی ضرورت وضبط القرآن سورۃ البقرہ، ہر شہر کی کوئی چوٹی ہوتی ہے، قرآن کی چوٹی سورہ بقرہ ہے. چوٹی کے لیے انگریزی کا لفظ جو ہے آپ اس کے مفہوم کو خوب سمجھیں گے، کلائمیکس. ہر چیز کا کلائمیکس ہے اور قرآن کا کلائمیکس سورہ بقرہ ہے. پھر یہ کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، ان دونوں کے لیے حضور نے ایک لفظ استعمال فرمایا، الزہرا وین. الزہرا کہتے ہیں نہایت تابناک اور روشن چیز کو. یہ دو صورتیں نہایت تابناک ہیں، نہایت روشن. اور حضور نے فرمایا کہ میدان حشر میں یہ دو بلیوں کی صورت میں ظاہر ہوگی، سایہ کرے گی ان لوگوں پر جو ان سے محبت رکھتے تھے، ان کو یاد کرتے تھے، ان کو پڑھتے تھے، ان سے اونچ رکھتے تھے. تو یہ دونوں صورتیں باہر کے دونوں کی شکل میں ہیں، وہ تو پھر بعد میں مضامین کا تقابل ہم کریں گے. اس کو صرف یہ سمجھیے کہ یہ صورت کس اعتبار سے بہت مشکل ہے، کیونکہ طویل بہت ہے اور مضامین کا تنوع بہت ہے، اس پر رب کے کلام سے تلاش کرنا مشکل کریے. چھوٹی صورت میں رب کے کلام کو تلاش کر لینا اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن بڑی اور اتنی عظیم صورت میں یہ ذرا مشکل ہے. تو ذرا ایک تقسیم ذہن میں جمع لیجیے. اس صورت کے بھی مثقال دو حصے ہیں، اگرچہ وہ دو حصے اس اعتبار سے برابر نہیں ہے، آیات کے تعداد کے اعتبار سے نہ رکوعوں کے تعداد کے اعتبار سے، لیکن یوں سمجھیے کہ اس کے پہلے حصے میں روح سخن اصلن جو ہے وہ یہود کی طرف ہے، بنی اسرائیل کی طرف. اور مشک ثانی میں اصل خطاب جو ہے امت مسلمہ سے ہے، امت محمد سے علی خارج صلاح السلام. پہلا حصہ 18 رکوعوں پر مشتمل ہے. آیات 152 ہے، یعنی تعداد رکوع میں جس سے کم 20 پر مشکل ہے تو 18 جس سے کم ہے، لیکن آیات میں مشکل ڈالی ہے 152، جبکہ ادھر 134 رہ جائیں گی 286 میں، لیکن رکوع ادھر 22 ہے، اس طرح تبادل بن جاتا ہے. یہ جو پہلے 18 رکوع ہے جو ان شاء اللہ آج ہم پڑھ لیں گے، ان کو بھی تین حصوں میں ویٹیکلی ڈیوائڈیڈ سمجھیے. پہلے 4 رکوع تمہیدی ہے، آخری 4 رکوع تحویلی ہے. تحویلی کا مطلب کیا ہے؟ جب وہاں پہنچے میں بتاؤں گا. پہلے 4 رکوع تمہیدی، آخری 4 رکوع تحویلی، درمیان کے 10 رکوع ہیں جن میں خطاب بڑا ہے آج بنی اسرائیل سے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم فاوفوا بعہدی اوف بعہدکم. 5 رکوع کے شروع سے 15 رکوع کے شروع تک یہ 10 مسلسل خطاب جو ہے یہود سے ہے بنی اسرائیل. 4 رکوع ابتدائی وہ تمہیدی، بس یہ تفصیل ذہن میں رکھ کر چلیے. ابتدائی جو 4 رکوع ہے ان کو بھی دو میں تفصیل کر لیجیے، پہلے 2 رکوع، پھر دوسرے 2 رکوع، تیسرا 4. پہلے 2 رکوع میں اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے انسانوں کی تفصیل بیان کی. ایک وہ لوگ جنہوں نے اس قرآن سے استفادہ کیا، بھرپور طور پر یا یہ کہیے کہ وہ لوگ جو اس قرآن سے استفادہ کر سکتے ہیں وہ کون ہے، ان کی صفات کیا ہے؟ ایک وہ لوگ جنہوں نے قرآن کا انکار کر دیا اور گئے اور اب اس کی ہدایت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئے، اور تیسرا وہ بین بین جو کہتا تو یہ ہے کہ ہم مانتے ہیں، حقیقت میں نہیں مانتا۔ پہلے اس لیے جان لیجئے، دنیا میں ہمیشہ کوئی بھی دعوت جب اٹھتی ہے تو ہمیشہ تین قسم کے لوگ اس کے سامنے آتے ہیں۔ ایک وہ لوگ جو دعوت کو قبول کرتے ہیں خلوص دل کے ساتھ، اور پھر ہر کے بعد آباد ماں کشی دراب اللہ سے اب جو ہو تو ہو ٹوٹل آئیڈینٹیفیکیشن اس فارس کے ساتھ اختیار کر لیتے ہیں۔ ایک لوگ کے جو آئے کرتے ہیں اس کی مخالفت پر کھلم کھلا مخالفت کرتے ہیں، اور ایک اس بیچ بیچ میں رہ جاتے ہیں، لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، یا ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، جو ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے وہ حقیقت میں نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے۔ یہ تیسرا گروہ بیچ میں ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید نے ان تین رکوعوں میں تین قسم کے انسانوں کی شرح کر دی ہے۔ ان میں سے دو قسم کے انسان تو بالکل معین ہو کر سامنے آ چکے تھے، اس لیے کہ مکی دور میں ان کا تشخص ہو چکا تھا۔ تیسرا وہ مدنی دور میں شروع ہو رہا تھا، اس لیے پہلے دونوں گروہوں پر تو مختصر ذکر ہے، اور تیسرے گروہ کا بڑا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ یہ چونکہ اس کا آغاز ہی مدنی دور میں ہو رہا ہے، اور یہ مدنی دور کی پہلی صورت ہے، یہ میں بتانا بھول گیا آپ کو۔ اس کا زمانہ نزول کیا ہے؟ ہجرت کے بعد سے غزوہ بدر سے مختصر قبل تک جو آیات نازل ہوئی مختلف اوقات میں، ان کو حضور نے اس شکل میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے مرتب فرما دیا، ایک صورت بنا دیا۔ تو زمانہ نزول اس کا تقریباً یہ دو سال میں اتنی ہوئی آیات ہے، دو سال یا پندرہ سولہ مہینے میں، کہ جو مختلف اوقات میں نازل ہوئی اور ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرتب فرما دے گئے اللہ کے حکم کے مطابق۔ تو اس میں وہ تیسرے گرو کا ذکر جو ہے وہ ذرا تفصیل سے آیا، ہم آج پڑھیے۔ بسم اللہ علیہ السلام، یہ سب جانتے ہیں کہ حروف مقطعات ہیں، اس میں صرف اس سے پر اتفاق کیجیے کہ قرآن مجید کی 29 صورتوں کے شروع میں یہ حروف مقطعات آئے، اور 14 حروف ہیں جن میں سے ابھی ایک ایک، دو دو، تین تین، چار چار، پانچ پانچ حروف آئے، پانچ سے زیادہ نہیں۔ لیکن میں مزید کچھ بیان کیے بغیر صرف یاد کروں گا کہ اس پر تقریباً اجماع ہے کہ ان کا حتمی، قطعی اور یقینی مفہوم قرآن اللہ اور اس کے رسول کے کوئی نہیں جانتا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب الہی ہے، الکتاب ایک خاص کتاب، یہ کتاب الہی ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، ہر سب کو شبہ سے مانا کر، نہ اس میں شبہ ہے کہ یہ کتاب الہی ہے، نہ اس میں کوئی چیز محض ظن و قیاس کی بنیاد پر ہے، بلکہ جو کچھ ہے کل کا کل علم الہی کی بنیاد پر ہے، اور علم الہی جو ہے اس میں کسی ظن اور تخمین کا سوال نہیں۔ تو دونوں اعتمادات کے ریب سے یہ خارج، نہ اس کے کتاب الہی ہونے میں کوئی شک، نہ اس کے مضامین میں سے کوئی مضمون ایسا جس میں کوئی شک کی گنجائش ہے۔ ہدن من مستقیم، یہ ہدایت ہے، رہنمائی ہے، خدا ترس لوگوں کے لیے۔ اب جہاں وہ پہلے گروہ کا ذکر ہو رہا ہے، میں یہاں ذرا اشارہ رکھ کر دوں کہ ایک ہے قرآن کی تعلیم خاص، جس وقت قرآن نازل ہوا اس پس منظر میں اس کے مفہوم کو سمجھنا، اس کے اعتبار سے تو یہ وہ لوگ تھے جنہیں 10 برس ہو گئے تھے ایمان لائے ہوئے، 12 برس ہو گئے حضرت ابوبکر کو ایمان لائے ہوئے۔ یہ تو سورت جو ہے مدینے میں نازل ہو رہی ہے نا، تو وہ ایک لوگ جو ہے صحابہ کرام کا مشقت موجود ہے، قرآن کا اشارہ کیا گیا یہ ہے وہ لوگ، خدا ترس لوگ، جنہوں نے اس کتاب سے بھرپور استفادہ کیا، جن کی فطرت سلیم تھی، جن کی عقل سلیم تھی، جو ہدایت کے طالب تھے، لہٰذا جو بھی ہدایت ان کے سامنے آئی انہوں نے استقبال کیا، بڑھ کر قبول کیا۔ یہ کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ کہ جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر، یا غیب میں ہوتے ہوئے، دونوں ترجمے درست ہیں۔ ویقیمون الصلاۃ، اور قائم رکھتے ہیں نماز کو، ومما رزقناهم ينفقون، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی ہماری رضا جوئی کے لیے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ کہ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل فرمایا گیا، وما انزل من قبلک، اور اس پر کہ جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، وبالآخرت هم یوقنون، اور آخرت پر یہی یقین رکھنے والے ہیں۔ یہ ہم نے حسن پیدا کیا ہے کہ اگر کے دعوے دار دوسرے بھی ہیں کہ ہم آخرت کو مانتے ہیں، لیکن آخرت کے ماننے کا دعویٰ انہیں کا صحیح ہوگا جن میں یہ صفات موجود ہے. اگر یہ صفات موجود نہیں ہے تو زبان سے کہتے رہے کہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں, حقیقت میں وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے. اولئک علی ھدی من ربہم, یہ ہے وہ لوگ جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. ٹھیک ہے نا, اشارہ ہو گیا, یہ ہے جنہیں دیکھنا ہو کہ کون ہدایت پر ہے وہ دیکھ لیں. ابو بکر کو, عمر کو, عثمان کو, علی کو, عبد الرحمن ابن عوف کو, طلحہ کو, عبیر کو, حمزہ کو, رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. تو یہ کوئی ہائپوتھیٹیکل چیز نہیں, بلکہ دل فعل میں جماعت موجود تھی, خود کی جماعت. البتہ یہ کہ یہ تو تعلیم خاص ہے, تعلیم عام کے اعتبار سے کیا مضبوط ہوگا. جو اس قرآن کی ہدایت سے فائدہ اٹھانا چاہے انہیں یہ اور صاف اپنے اندر پیدا کرنے ہوں گے, اس کے بغیر وہ قرآن مجید کی ہدایت سے استفادہ نہیں کر سکیں گے. یہ گویا کہ پری ریکوزٹ ہوگی ہدایت سے قرآن سے استفادے کے لیے. بہرائے کا عمر مفلحون, اور یہی لوگ ہیں وہ فلاح پانے والے ہیں, آخری کامیابی سے ہم کنار ہیں. یہ گروہ ہو گیا. دوسرا گروہ, ان الذین کفروا, یقیناً وہ لوگ جو کفر کر چکے, جو اڑ گئے کفر پر, سواؤن علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم, برابر ان کے لیے اے نبی خواہ انذار فرمائے انہیں سزا فرمائے, خبردار کرے سزا کرے. لا یؤمنون, وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں, ایمان نہیں لائیں گے. کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ نے مہر کر دی ہے ان کے دلوں پر, وعلی سمعہم, اور ان کے کانوں پر, وعلی ابصارہم غشاوہ, اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. ان دو آیتوں میں جسے انگریزی میں سمری ڈسکلیمر کہتے ہیں, تو ابو جہل کو دیکھ لو, ابو لہب کو دیکھ لو, ولید بن مغیرہ کو دیکھ لو, یہ لوگ اللہ کے رسول نے اسلام حجت کر دیا, انذار کا, تبشیر کا حق ادا کر دیا, تبلیغ کا, تبشیر کا حق ادا کر دیا, لیکن یہ بدبخت کفر پر اڑ گئے ہیں. اور ان کی اس ضد اور تعصب اور اعراض اور ہر مرضی کی وجہ سے اب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر بہت رکھی ہو, لہٰذا اب یہ ایمان لے جائے. یہ دوسرا گروہ ہے کہ جو مشقت ہو گیا, دل دل شیر موجود تھا, تفصیل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں. البتہ تیسرا گروہ وہ ہے جس کا کہ آغاز ہو رہا تھا. اس میں بھی دو رائے ہیں. اکثر لوگوں کے نزدیک اس سے مراد منافقین ہیں, درمیانے لوگ جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے حقیقت میں مومن نہیں. ایک رائے یہ ہے کہ اس میں اصل میں اشارہ ہے یہود کی طرف. مجھے یہ دوسری رائے بھی بڑی کمی معلوم ہوتی ہے, اور ان دونوں کے اندر ایک ربط ہے. در حقیقت منافقین بھی اوس اور خزرج کے وہی لوگ تھے جو یہود کے زیر اثر تھے, کیونکہ مدینہ میں یہ سب لوگ رہتے تھے, دوستیاں تھیں, تعلقات تھے, یہود پیسے والے تھے, علم والے تھے, مہذب تھے, اور یہ لوگ جو ہے ان کے پاس نہ کوئی کتاب, نہ کوئی شریعت, نہ ہی, لہٰذا یہ مریض تھے, ان سے وابستہ تھے اپنے تعلقات میں. ان کے اندر در حقیقت نفاق کا بیج جو ہے وہ پرمان رہا ہے. یوں سمجھیے جیسے بڑے بڑے درختوں کے نیچے گھاس وغیرہ اگ آتی ہے جسے انڈر گروتھ کہتے ہیں آپ, تو حقیقت میں نفاق کا پودا جو ہے وہ انڈر گروتھ ہے, یہود کے پیرے اثر وہ پودا پرمان رہا ہے. لہٰذا یہاں جو تصویر اللہ تعالیٰ نے کھیتی ہے وہ دونوں پر راستہ تھی. دلی میں چلاس سرکس ایک جگہ ہے, میں بچپن میں ہائی اسکول میں جب پڑھتا تھا تو وہاں ایک مرتبہ گیا تھا. دکان جوتے کی دکان پر بہت بڑا جوتا جو ہے انہوں نے لٹکایا ہوا تھا, آٹھ دس فٹ لمبا, اور لکھا ہوا یہ تھا فری ٹو ہو مسٹ. بالکل اسی طریقے سے وہ مجھے مثال یاد آ جاتی ہے کہ یہ جو ہے فری ٹو ہو مسٹ, اللہ نے اپنی تصویر بھیج لی. اب ہر شخص اس میں اپنی تصویر دیکھ لیں اس آئینے میں کہ کہیں یہی نقش نگار اس کے تو نہیں. آپ یہ میں ضرور چاہوں گا کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم ان میں سے نہیں ہو سکتے. اگر یہ آپ سمجھیں گے تو قرآن کی ہدایت سے بے بہرا رہ جائیں گے. آپ کے سمجھیں گے کہ ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں. اگر یہ منافقین بھی ہے تو ذہن میں رکھیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے بارے میں سکتے تھے کہ کہیں میں منافقین میں سے تو نہیں. حضرت حذیفہ کو حضور نے چند منافقوں کے نام بتا دیے تھے اور فرما دیا تھا کہ کسی کو بتانا نہیں ہے. ایک رات تھا حضور کا حضرت حذیفہ کے پاس, حضرت عمر نے ایک مرتبہ ان سے قسم لے کر کہا, اس سے تو کبھی رہا اے حذیفہ میں تمہیں اللہ کی قسم لے کر پوچھتا ہوں کہ میرا نام کون ملے. اسی طرح حضرت حنظلہ کا واقعہ مشہور ہے, نافق حنظلہ, نافق حنظلہ. اس کیفیت کے اندر وہ نکلے ہیں گھر سے, حنظلہ کو منافق ہو گئے. تو کبھی یہ نہ سمجھیے کہ یہ صفات ہم نے نہیں ہو سکتی. یہ ضرور ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ابھی بالکل ابتدائی اسٹیج میں ہو یہ مرض, اگر ہم متنوع ہو جائیں گے تو اس کی جڑ کاٹ سکیں گے, اس کی اصلاح کر سکیں گے. لہٰذا وہ تصویر دیکھیے اصل میں باقی یہ کہ جس پر فٹ بیٹھے وہ خود اس کے بارے میں متوجہ اسے مشمش ہو جانا چاہیے، تشخیص میں مبتلا ہو جانا چاہیے کہ کہیں میرے اندر یہ کیفیت موجود نہ ہو. فرمایا غمن اللہ سے میں یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے تو ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر، نہ ہونے کے وہ مومن نہیں تھے. ایک اور ہے، دعویٰ ہے، ایک اقرار ہے، لیکن دل کے اندر وہ یقین والی بات نہیں ہے. اور ایمان در حقیقت اسی کا ہوگا جبکہ اقرار کے ساتھ تصدیق بالقلب بھی ہو، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، وما یخدعون اللہ کو اور اہل ایمان کو، وما یخدعون الا انفسہم، اور وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر صرف اپنے آپ کو. وما یشعرون، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے. یہ غیر شعور کی ایک کیفیت ہے، شعور کا نفاق جو ہے وہ کچھ اور ہے، اور غیر شعوری نفاق بھی ہوتا ہے کہ خود اس شخص کو یہ احساس نہ ہو کہ میں منافق ہوں. حدیث میں بھی آیا ہے چار نشانیوں والی مشہور حدیث، کہ جس میں یہ چار اوصاف ہیں وہ سچ کر منافق ہے، چاہے وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، اور اپنے کئی مسلمان کو رکھتا ہو. وزام اللہ مسلم، اسے غم ہو کر مسلمان ہوں، لیکن اگر یہ چاروں وقت اس میں ہے تو وہ کثر منافق ہے. تو یہاں فرمایا یہ خاج اولا کا تجربہ میں نے کیا، کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ فعل جو ہے باب مصالحہ سے آیا ہے، اور یقدعون یہ صلاحی مجرد ہے، اس میں اس فعل کا یقیناً وقوع ہو جانا ثابت ہوتا ہے. تو کوشش کرتے ہیں دھوکہ دینے کے اللہ کو، اہل ایمان کو نہیں دھوکہ دے رہے مگر اپنے آپ کو، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک روگ ہے. فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے بڑھا دیا ان کے اس روگ کو. فلہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے اس جھوٹ کی وجہ سے جو وہ بولتے رہے. ایمان حقیقت ہے نہیں دعویٰ کر رہے. اچھا، جن لوگوں کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد یہود ہے، آپ یہ سوچیں گے کہ کیسے وہ رائے یہ کس بنیاد پر آئی تھی. وہ بنیاد یہ ہے کہ یہاں اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان کا اقرار ہے، رسالت کا ذکر نہیں ہے. تو یہودی بھی حضور کو تو رسول نہیں مانتے تھے، لیکن دعوے دار تھے کہ اللہ کو تو ہم بھی مانتے ہیں. تم کہاں سے ٹھیکے دار آ گئے ایمان کے؟ اللہ کو ہم بھی مانتے ہیں، آخرت کو ہم بھی مانتے ہیں، سینکڑوں نبیوں کو ہم مانتے ہیں، ابراہیم کو ہم مانتے ہیں، موسیٰ کو ہم مانتے ہیں، ان کے بعد کے نبیوں کو ہم مانتے ہیں، چلو ہم نے صرف محمد کو نہیں مانا، یہی ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ کہ ہمیں بھی بار بار مسلمان سمجھا جانا چاہیے، ہم بھی صاحب ایمان ہیں، کوئی تم ہی ایمان کے ٹھیکے دار نہیں. تو یہ بات مضبوط بنتی ہے کہ ان کے دلوں میں ایک روگ ہے. روگ کیا ہے؟ تکبر، حسد. وہ تکبر کی وجہ سے ایمان نہیں لا رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے حسد کی وجہ سے. یہ آگے چل کر آ جائے گا حسد ہم نکل چکے ہیں، یہ ان کے دلوں کے اندر روگ ہے حسد کا. فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، وإذا قیل لہم لا تفسدوا فی الارض، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو، یکسو ہو جاؤ، ایمان لانا ہے تو جیسے ایمان لائے ہیں تو ویسے ایمان لاؤ، اور نہیں لانا تو ایک طرف ہوتا. یہ بیچ بیچ میں کیا ہے کہ کبھی ادھر کبھی ادھر، یہ تو بہت کوشش بھی پیدا کرنے والی بات ہے. زمین میں فساد نہ کرو. آلو انما نحن مسلمون، وہ کہتے ہم تو مسلم ہیں، ہم تو چاہتے مصالح ہو جائے. ہاں کا جھگڑا جو ہے یہ کفر اور اسلام میں مصالحت ہی کا نام نفاق ہے. کفر اور اسلام میں کوئی مصالحت کروانا، وہ جو آپ نے اقبال کا شعر مجھ سے کئی مرتبہ سنا ہوگا، یہ باطل بری پسند ہے حق لا شریک ہے، شرکت میں آ گئے حق و باطل نہ کر قبول. حق و باطل کا امتزاج ہی تو نفاق ہے. حق علیحدہ ہے، باطل علیحدہ، ان دونوں کے مابین کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. وہ یہ کہتے تھے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. الا انہم المفسدون ولکن لا یشعرون، آگاہ ہو جاؤ کہ حقیقت میں یہی مفسد ہے لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے. یہ تو نادان بے وقوف لوگ. اب یاد رکھیے منافق کا طرز عمل کیا تھا، بتا کر رکھو اپنے آپ کو. تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، اگر اونٹ اس کر مت بیٹھے تو تم بھی ادھر ہو جاؤ، اس کر مت بیٹھے تو ادھر ہو جاؤ. اور مومن کون تھے؟ جنہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا اپنے آپ کو ایمان کے ساتھ، جنہوں نے باندھ لیا تھا اپنے آپ کو محمد رسول اللہ کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ. اب تکلیف آئے تو آئے، جھیلیں گے، برداشت کریں، جان دینی پڑے بسر و چشم حاضر ہے، مال خرچ کرنا ہے حاضر. تو یہ وہ سمجھتے تھے منافق، یہ بے وقوف لوگ ہیں، احمق لوگ ہیں، ہیریٹکس ہیں. یہ تو جذباتی لوگ ہیں، جنونی لوگ ہیں، تو ہم تو ایسے بیوقوف لوگ نہیں، ہم تو سمجھ سمجھ کر چلیں گے، بچ بچ کر چلیں گے، دائیں بائیں دیکھ کر چلیں گے، اپنا تحفظ کر کے ہم چلیں گے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائیں جیسے کہ بیوقوف لوگ ایمان
لائیں، اللہ 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 عالم آگاہ ہو جاؤ،
حقیقت میں یہی بیوقوف ہے، احمق ہے، لیکن انہیں شائن نہیں ہے، جنہوں نے یسو ہو کر سودا کر لیا اللہ سے، ان اللہ حسن من المؤمنین انفسهم وبارهم جلاله الجنہ، اصل میں تو عقل مند ہے، وہ یہ سمجھ رہے کہ یہ بے وقوف ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ ملتے ہیں اہل ایمان سے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے سرکشیوں کے پاس جاتے ہیں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو کہتے ہیں ہم تو آپ ہی کے ساتھ ہیں، آپ گھبرائے نہیں، انما یاروں مستعذرون، ان سے تو ہم راز کرتے ہیں اہل ایمان سے، جو کہہ دیتے ہیں کہ ایمان لے آئے، انہیں ہم بے وقوف بنا رہے ہیں، باقی آپ جو ہے کسی تشویش میں مبتلا نہ ہو، ہم آپ ہی کے ساتھ ہیں، انما یاروں مستعذرون، اللہ یستعذر بهم ویمدهم فی طغیانهم یعمهون، حقیقت میں تو اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے، استہزاء کر رہا ہے ان کا، اور ڈھیل دے رہا ہے انہیں کہ وہ اپنی اس سرکشی میں، طغیانی میں، بالکل بصیرت سے کوڑے ہو کر بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ جب ڈھیل دیتا ہے، رسی دراز کرتا ہے، انسان یہ سمجھتا میں کامیاب ہو رہا ہوں، حالانکہ در حقیقت جیسے مچھلی کا جب کہ اس کو کانٹا لگ جائے تو دور جو ہے ڈھیلی کی جاتی ہے، اور پھر ایک ہی ہفتے کے بعد جو ہے اس کو لے آیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے سنت یہ ہے کہ جو اس طرح کا راستہ اختیار کرے اسے ڈھیل دیتا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدى، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے خریدی ہے گمراہی ہدایت کی عظمت۔ یہ خرید و فروخت میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ چیز دی، کچھ لے لی، پیسہ دیا، کچھ لے لیا، یا کہیں مبادلہ اشیاء کا بھی ہوتا ہے، کوئی چیز آپ نے دی، دوسری چیز اس نے آپ کو لے لی۔ انہوں نے ہدایت لے کر ضلالت لے لی، گمراہی لے لی، اور ہدایت سے اپنے آپ کو محروم کر دیا۔ ہمارا بے حق تجارت ہوں، تو ان کی تجارت سے انہیں کوئی نفع نہیں پہنچایا، یہ سمجھ رہے کہ نفع ہو رہا ہے، حالانکہ اگر انہیں معلوم ہو کہ آخرت ہے اصل نفع کی چیز، تو انہیں اندازہ ہو کہ کتنا بڑا گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں۔ ہمارا بے حق تجارت ہوں، ہمارا کالو بہت سبھی، اور نہیں نہ ہوئے وہ ہدایت پانے والے۔ مثلا ہوں کم غلط سے اس پر قدا لارا، ان کی مثال اس شخص کسی ہے، ایسے ہے جیسے کسی نے آگ روشن کی، فلما اضاءت ما حوله، اور جب اس آگ نے روشن کر دیا اپنے ماحول کو، گردا گرد کو، ذهب الله بنورهم، اللہ ان کی بصارت کو لے گیا، اللہ نے بصارت ان کی زائل کر دی، وتركهم في ظلمات لا يبصرون، اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں کے اندر کے کچھ نہیں دیکھتے، صم بہرے ہیں، بکم گونگے ہیں، عمی اندھے ہیں، فهم لا يرجعون، تو اب یہ لوٹنے والے نہیں۔ ایمانداری یہ ہے کہ یہ مثال ہے ان کی جو کھلا کھلا کافر تھے، ان کی مثال یہ ہے جو پہلے رکوع کی آخری دو آیتوں میں آیا تھا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ، یہ ان کی مثال ہے۔ یوں سمجھئے کہ جیسے ایک بڑی اندھیری شب ہے، تو قافلہ کہیں گر گیا ہے، اور اس میں کسی اللہ کے بندے نے کہیں سے سوکھی لکڑیاں جمع کی، آگ جلائی، روشن ہوگی، لیکن اے اس وقت کے ماحول روشن ہوا، کسی کی بینائی ظاہر ہو گئی، تو وہ تو اندھیرے کے اندھیرے میں رہ گیا۔ پہلے اندھیرا تھا، بینائی تھی لیکن اندھیرا تھا، دیکھ نہیں سکتے، اب روشنی ہے لیکن بصارت نہیں، پھر نہیں دیکھ سکتے۔ یہ مثال ہے ابو جہل کی، ابو لہب کی، کہ پہلے تو اندھیروں میں بھٹک رہے تھے کہ وہی کی روشنی تھی، اب وہی کے نور نے ماحول کو منور کر لیا، لیکن وہ اپنے تعصب اور ہمدردی کی وجہ سے اپنی بصارت سے محروم ہو گئے، تو وہ اندھے کے اندھے ہی رہے، انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ سید دن، یہ دوسری مثال ہے ان منافقین کی، یا ان یہودیوں کی، یا مثال ہے زوردار بارش کی، من السماء، جو آسمان سے برس رہی ہے، فی ہے دونوں بات، اس میں اندھیرے بھی ہیں، وہ رادن اور کڑک بھی ہے، وہ برکن اور دینی بھی ہے، یا جانور آساب ہے من السماء حضر الموت، یہ اپنی انگلیاں چھوتے لے رہے ہیں اپنے کانوں میں، ان کڑکوں کے ڈر کے مارے، موت سے ڈرتے ہوئے، واللہ محیطم بالکافرین، حالانکہ اللہ تعالیٰ احاطہ کیے ہوئے کافروں کا، گھیرے ہوئے، اللہ کی پکڑ سے بچ کر کہاں جائیں گے، یکاد البرق یخطف ابصارہم، ہوں قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہوں کو اتر کر لے جائے، کلما غالہم مچوکی، جب جب ان کے لیے کچھ روشنی کر دیتی ہے، روشنی ہو گئی تو وہ کچھ